زینا جرت زبان.
اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین رحمت للعالمین شفیع المذنبین سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد.
اللہم صل علی محمد
وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین ومنکر فضائلہم اما بعد وقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المبین وہو اصدق القائلین بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبونه يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. ملك درود بھیجے محمد وعلى محمد. حضر مدن سورہ مائدہ کی 54 آیت میں ارشاد رب العزت ہے کہ اگر تم اس کے دین سے پھر جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ ایک اور قوم کو لے کے آئے گا جو اللہ ان سے محبت کرے گا, وہ اللہ سے محبت کریں گی, اور مومنین کے سامنے خاضے اور دشمنوں کے سامنے سرسخت اور صاحب عزت ہوں گے, اور وہ اللہ کے راستے میں کسی بھی سرزنش کو قبول کرنے والے نہیں ہیں, ایک لمحے کے لیے بھی اس بات کے لیے تیار نہیں ہوں گے. یہ خداوند عالم کا ایک ایسا اعلان ہے اور ایک ایسے قوم کی صفات ہیں کہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے عہد رسالت کے خاص کر مسلمانوں کو اور بالعموم رہتی دنیا تک تمام مسلمانوں کے لیے اس آیت کو ایک اعلان کی صورت میں سامنے رکھا ہے کہ من یرتد منکم عن دینہ, جو بھی ارتداد کرے پھر جائے اپنے دین سے. یہاں پہ ارتداد سے مراد وہ ارتداد نہیں ہے کہ جو کفر کے اور اسلام کے مقابلے میں استعمال کیا جاتا ہے, کفر اسلام کے مابین استعمال کیا جاتا ہے. اگر ایک شخص اسلام لائے, اسلام پہ پیدا ہو اور پھر کفر اختیار کر لے, دین سے پھر جائے, تو اس کو بھی مرتد کہا جاتا ہے, اور اس کا یہ ارتداد جو ہے اس کے لیے خاص سزا مقرر کی گئی ہے. یا یہ کہ انسان کافر ہو, پھر مسلمان ہو اور پھر کافر ہو جائے, اس کو بھی ارتداد کہا جاتا ہے. یہاں ارتداد سے مراد, مرتد ہونے سے مراد وہ معنی نہیں ہے کہ اسلام سے پھر جانا, بلکہ یہاں پر یہ ہے کہ اپنے آئین اور دین کو چھوڑ دینا. یہی وجہ ہے کہ مولا کائنات کے حالات و زمانے کے بارے میں ہمیں ملتا ہے کہ جس میں ہے کہ یرتد الناس الا ثلاثہ, کہ مولا کائنات کے زمانے میں, یعنی جب امام علی کی ولایت کے لیے گواہیاں طلب کی جانے لگیں, جب مولا کائنات کی ولایت و امامت کے لیے لوگوں سے کہا گواہی دو, تو لوگ جو ہے وہ حق بات سے پھر گئے, حق سے در حقیقت منکر اور منحرف ہو گئے, مرتد ہو گئے. یرتد الناس الا ثلاثہ, تین لوگوں کے علاوہ باقی سب لوگ جو ہیں وہ در حقیقت اپنے اس حق کے بیان سے پھر جانے والے تھے. تو یہاں پہ ارتداد سے مراد یعنی حق بات کا انکار کرنا, حق پہ قائم نہ رہنا, حق کی گواہی نہ دینا, اور حق کو جان بوجھ کر اس کو قبول نہ کرنا, اور اسے قبول کروانے کے لیے جو شہادتیں ہیں اسے ختم کر کے نابود کر دینا. بس یہاں پہ ارتداد کا معنی بات ہو گئی ہے. یا ایھا الذین آمنوا من یرتد عنکم عن دینہ, اگر تم اپنے اس پیغام حق سے پھر جاؤ گے, دین سے پھر جاؤ گے, شریعت محمدی سے پھر جاؤ گے, اور اس شریعت محمدی نے جو واضح اعلان کیا ہے اعلان ولایت مولا کائنات امام علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اس کا حق ادا نہیں کرو گے تو کیا ہوگا؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، بہت جلد، سَوْفَ در حقیقت جلد کو کہا جاتا ہے، جیسے کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُن، ہرگز نہیں، سَوْفَ تَعْلَمُن، بہت جلد تم اس کو دیکھ لوگے، بہت جلد تمہیں علم حاصل ہو جائے گا. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرَ، کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُن، کہ جن مقبروں کی شمارش اور گنتی کے لیے تم قبرستان جا پہنچے کہ ہمارے مردے اتنے ہیں، تمہارے مردے اتنے ہیں، ہماری قبریں اتنی ہیں، تمہاری قبریں اتنی ہیں، تو خدا نے کہا ہرگز نہیں، بہت جلد تمہیں علم ہو جائے گا. تو صوفہ کہاں پہ استعمال ہوتا ہے؟ جلد کے لیے استعمال ہوتا ہے. اب خدا کیا کہہ رہا ہے؟ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، جس میں پانچ چھ صفات ہیں، اللہ تعالیٰ بہت جلد ایک قوم کو لے کر آئے گا. اب یہ جلد سے کیا مراد ہے؟ مثال کے طور پر میں کہوں کہ بھائی فلاں صاحب کہاں ہیں، جلدی آئیے. اس نے کہا جناب بس میں ابھی آیا، 15-20 منٹ کا فاصلہ ہے. ایک جلدی یہ ہے جو منٹوں میں اور جو ہے وہ ثانیوں میں شمار کی جا سکے، جس کا احصاء ان اوقات میں کیا جا سکے. ایک وقت ہے کہ جناب میں گیا ہوں زیارتوں پر، آپ کے مولانا کا بارے میں کہا جلد آ رہا ہوں، جلد آ رہا ہوں یعنی ممکن ہے ہفتے لگ جائیں. ایک جلدی یہ ہے. اور جب کوئی باہر ملک سے آتا ہے تو کہتے ہیں بھائی آپ کب آئیں گے؟ کہ انشاءاللہ جلدی آئیں گے. وہ جلدی ہیں کہ نہیں آئیں گے؟ سالوں میں بعد جی چلی جاتی ہے، تو کہیں ثانیوں میں اور منٹس میں بات طے پا جاتی ہے. جلدی کا مفہوم، ایک جلدی کا مفہوم ہفتوں میں طے پاتا ہے، اور ایک جلدی کا مفہوم سالوں میں اور دہائیوں میں طے پاتا ہے. آیا یہ جو خداوند عالم فرما رہا ہے فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، اللہ بہت جلد ایک قوم کو لے کے آئے گا، يُحِبُّهُمْ يُحِبُّونَهُ، کہ اللہ ان سے محبت کرے گا، وہ اللہ سے محبت کریں گے، مومنین کے سامنے خاد اور ان کثر المزاج ہوں گے، اور کافروں کے سامنے صاحب عزت و شرف ہوں گے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ کی بارگاہ میں کسی کی ملامت کو یوں کہوں کہ خاطر میں لانے والے نہیں. یہ جو صفات بیان کی گئی ہیں، یہ صوفہ سے کیا مراد ہے؟ یا جلدی سے کیا مراد ہے؟ توجہ رکھیے گا. آیا یہ 15-20 منٹ کی ہے؟ آیا یہ ہفتوں کی ہے؟ آیا یہ سالوں، صدیوں، دہائیوں کی ہے؟ ہرگز نہیں. یہ حساب کتاب جو ہے در حقیقت ایسا نہیں ہے کہ جس کو ہم ان تین کیٹیگریز میں شامل کر سکیں. یا مثلا دوسری ایک ہمیں ملتا ہے کہ انہو یرونہ بعیدہ ونراہ قریبہ، یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ آیت کہاں پڑھی جاتی ہے؟ صبح کے وقت. ایک دعا ہے، دعائے عہد امام زمانہ سے جو شیعہ منتظر ہے، وہ امام زمانہ سے عہد کر رہا ہے کہ مولا آج کے دن میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ میرا جینا مرنا اور میری تمام تگدو جو ہو آپ کے انقلاب، آپ کے ظہور اور آپ کے یوں کہوں کہ آمد کے لیے ہے. لہذا وہ وہاں پر عہد کر رہا ہے، اس لیے اس کا نام عہد رکھا ہے. دعا عہد یعنی دعا ایگریمنٹ، یعنی روزانہ یہ ایگریمنٹ ہے. اور خود اس کی الفاظ ہے کہ اللہم انی اجدد لہ فی سبیحت یومی، اے خدا آج کے دن میں تجدید کر رہا ہوں. تجدید بیعت کا لفظ آپ سنا ہے نا، تجدید بنا بھی کہا جاتا ہے، بنا کہتے ہیں عمارت کو، تجدید بنا یعنی عمارت کو مثلا اوپر تعمیر کرنا، عمارت کی مزید تعمیر کرنا. ایک دو مرحلے طے پا چکے ہیں، ایک دو منزلیں بن چکی، مزید منزلوں کو انسان آگے بڑھائے تو اس کو تجدید کرنا. اللہم انی اجدد لہ فی سبیحت یومی ہذا، آج کے دن میں تجدید کر رہا ہوں، اور جب تک زندہ رہوں گا روزانہ اپنے امام سے تجدید کرتا رہوں گا، یہاں تک کہ میں ان کو پالوں اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤں، یا موت مجھے اپنے آغوش میں لے جائے. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. تو وہاں پہ آخر میں انہم یرونہ بعیدا ونراہ قریبا، یہ لوگ اس قیامت کو، اصل آیت کیا ہے؟ قیامت کے بارے، انہم یرونہ بعیدا، یہ لوگ آخرت کو بہت دور دیکھتے ہیں، اتنا دور دیکھتے ہیں کہ ان کے کیلکولیشن اور ان کی زندگی کے پلاننگ میں بھی آخرت نظر نہیں آتی. آخرت تو بہت دور کی چیز ہے، وہ تو کسی نے نہیں دیکھی نا قیامت و آخرت، لیکن جو ہے موت بھی ان کی در حقیقت کیلکولیشن میں ہے. ہم کتنی پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں زندگی کے لیے، لیکن کیا کبھی موت کی پلاننگ کرتے کہ موت کو کسی جی کسی کھانچے اور کونے میں فٹ کرتے کہ ہاں بھائی مرنا بھی ہے؟ وہ عقل مند لوگ ہوتے ہیں کہ جو پلاننگ کر رہے ہوتے ہیں وہ پہلے موت کو سامنے رکھتے ہیں، وہ پہلے واپسی کر، عقل مند کون ہوتا ہے کہ کام شروع کرنے سے پہلے واپسی کا رستہ تلاش کرتا ہے، پروجیکٹ کرنے سے پہلے سوچتا ہے کہ میں اس میں کامیاب ہوں گا کہ نہیں ہوں گا، یہ نہیں کہتا کہ کر لیتا بعد میں دیکھا جائے گا، نہیں، اس کے خروج کا راستہ کیا ہے، میری کامیابی ہے یا نہیں۔ مومن ہمیشہ اپنے خروج کے راستے کو دیکھتا ہے کہ میرے خروج کا راستہ اس دنیا سے ایمان کے ساتھ ہوگا یا ایمان کے بغیر ہوگا۔ لہذا انہم یرونہ بعیدا، وہ لوگ بہت دور دیکھتے ہیں اس قیامت کو، اس موت کو، اس خدا کی بارگاہ میں حاضری کو بہت دور دیکھتے، اتنا دور دیکھتے ہیں کہ ان کی کیلکولیشن میں نہیں آتا، ان کے حساب کتاب میں ہی آخرت اور موت نہیں آتی، ملک الموت اصل کبھی یوں کو خواب و خیال میں بھی ہمیں چھو کے نہیں گزرتا، اپنے سامنے موت دیکھ رہے ہیں، اپنے سامنے جنازے دیکھ رہے ہیں، نماز میت دیکھ رہے ہیں، قبر میں دفناتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، اپنے ہاتھوں سے دفنا رہے ہیں، تلقین پڑھ رہے ہیں، تلقین سن رہے ہیں، لیکن پھر بھی موت کی پلاننگ ہماری پلاننگ میں شامل نہیں ہوتی۔ مل کے درود بھیجیے محمد والے ہوں، انہم یرونہ بعیدا، وہ لوگ بہت دور دیکھتے ہیں، خدا کیا کر رہا ہے، ونراہ قریبا، لیکن ہم اس کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب وہی میں نے کہا کہ فسوف بہت جلد دیکھا ہے، کہ جلدی کے تین میں نے کیٹیگریز کی، یا منٹس، یا ہفتے، یا سال اور دہائیاں، لیکن خدا کی ہاں ان تینوں میں یوں کہوں کہ ان تینوں کیٹیگریز میں خدا کا جلدی کرنا نہیں آتا۔ اسی طرح خدا کہہ رہا ہے ونراہ قریبا، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں۔ اب یہ آیت جو ہے تقریباً 1400 برس پہلے، 1445 سال ہو گئے ہجرت کو، 1400 برس تقریباً حتماً یقیناً ہو گئے قدر متیقن، 1400 سے بھی زیادہ۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کروں، خدا اس وقت کہہ رہا تھا کہ ونراہ قریبا، ہم قیامت کو قریب دیکھ رہے ہیں، خدا اگر تیری نظر میں قریب اس کو کہا جاتا ہے تو ابھی دور کس کو کہا جائے گا؟ ابھی 1400 برس ہو گئے اسلام کو آئے ہوئے، جی ولایت علی کا اعلان کیے ہوئے، رسول اللہ کے قرآن کو لائے ہوئے، اسلام کو نافذ کیے ہوئے، تو خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو نراہ قریبا، ہم اس قیامت کو بہت قریب دیکھ رہے ہیں۔ تو اے خدا اگر یہ تیرا قریب ہے تو دور کیا ہوگا؟ 1400 برس ہو گئے، خدا کہہ رہا ہے کہ ہم اس کو قریب دیکھ رہے ہیں، تو خدا کہہ رہے دیکھو اپنی نگاہ سے مت دیکھو، توجہ رکھ، یہ بات ہے معرفت کی، کہ جو جتنی معرفت حاصل کرتا چلا جائے گا فہم و منطق قرآن سے آشنا تر ہوتا چلا جائے گا، یعنی جب خدا کہے گا کہ یہ در حقیقت قریب ہے تو اسے قریب شمار کرے گا، اور جب خدا کہے گا یہ دور ہے تو دور شمار کرے گا، اس کی نگاہ جلدی اور دیر کا مسئلہ منٹوں اور ہفتوں اور دہائیوں میں نہیں ہوتا، بلکہ وہ امر الہی کا تابع ہو جاتا ہے، جیسا جیسا خدا کرتا چلا جاتا ہے، عمل کرتا چلا جاتا ہے۔ مل کے درود بھیجے محمد والے محمد، خدا قیامت کے بارے میں کہ نراہ قریب، ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں، لیکن جو لوگ کیلکولیشن میں نہیں لاتے پھر ان کی زندگی سے وہ چیزیں ہی محو ہو جاتی ہیں۔ بھائی روزانہ کا حساب کتاب، اگر روزانہ حساب کتاب کر لیا جائے تو آسانی ہوتی ہے، لیکن اگر 2-4 دن آگے پیچھے ہو جائے تو وہ دبتہ چلا جاتا ہے۔ تو اگر روزانہ کا حساب کتاب انسان رکھے گا تو پھر قبر و قیامت بھی کلیئر نظر آئے گی، اس کا حساب کتاب بھی نظر آئے گا۔ تو یہاں پر بھی خدا یہی کہہ رہا ہے فسوف یأتی اللہ، خدا بہت جلد لے کے آئے گا، لیکن خدا کو جلدی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، خدا کو جلدی نہیں کہ مثلا ابھی جو ہے وہ ایک شخص کو موقع دیا، ایک قوم کو موقع دیا، ایک گروہ کو موقع دیا، اب انہوں نے کوئی کام نہیں کیا تو خدا نے چلو جی فوراً دوسرا لے آؤ، یہ کوئی شطرنج کی چال نہیں ہو رہی ہے کہ آپ نے جو ہے نا وہ گھوڑے کے ذریعے سے کسی کو مات دے دیا تو اس کو ہٹا کر گرا کر اور میدان سے خارج کر کے اپنا سکہ جما دیا، یہ شطرنج کی بازی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، کہ اتنی جلدی میں سارا مسئلہ حل ہو جائے، کایا پلٹ جائے۔ فسوف یأتی اللہ، خدا بہت جلد، یہ بہت جلد کب ہے اس کی ایک دو مثالیں میں دوں اور آپ کی سماعت عالیہ کو اپنے مقصد کی طرف مبذول فرماؤں۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد کا، ایک دفعہ اور مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ حضرت مسیح علیہ السلام کا انتظار ہو رہا ہے، ظلم و ستم ہے، خون ریزی ہے، قتل و غارت ہے۔ تو خدا نے کہا کہ ٹھیک ہے، ہم ایک مسیح کو بھیجیں گے، اپنے ایک نمائندے کو بھیجیں گے جو تمہیں نجات دے گا۔ اب یہ سب انتظار کر رہے ہیں خدا کے ہاں، خدا نے کہا ہم بھیج دیں گے، لیکن جو ہو پہلے حضرت مریم کی پیدائش ہوتی ہے، پھر ان کے بطن مبارک سے بعد میں کئی سالوں بعد اور دہائیوں بعد حضرت مسیح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ تو یہ کچھ جلدی نہیں ہے خداوند عالم کو، وہ قوموں کو آزماتا ہے، وہ قوموں کو وقت دیتا ہے، قوموں کا مزاج بھی دنوں میں اور ہفتوں میں، مہینوں سالوں میں نہیں بنتا، دہائیوں صدیوں میں قوموں کا مزاج بنتا ہے، اور یہ قوموں کا مزاج بگڑتا بھی آہستہ آہستہ ہی ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ پوری قوم کا جو اجتماعی مزاج ہے وہ اچانک سے تبدیل ہو جائے، بلکہ اس پہ کام کیا جاتا ہے، اس پہ ورک کیا جاتا ہے، اس پہ محنت کی جاتی ہے، اب مثبت اور منفی دونوں انداز سے۔ اگر مثبت انداز لیا جائے تو وہ بھی درست ہے، منفی انداز لیا جائے تو وہ بھی درست ہے۔ کہ مثبت اگر کوئی صلاحیت پیدا کرنی ہے تو پھر ہمیں کئی دہائیوں کا فاصلہ چاہیے، وقت چاہیے کہ ہم کسی قوم میں اچھی صفات پیدا کر سکیں۔ اسی طریقے سے آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ منفی طور پر بھی اگر کسی قوم میں کوئی بگاڑ پیدا کرنا ہے تو اس میں بھی پہ ہمیں دہائیوں کا وقت چاہیے۔ یہ کوئی دیوار نہیں ہے، یہ کوئی نقشہ نہیں ہے سیمنٹ اور بجری اور گارے کا کہ جس کو ایک دیوار کو ادھر کھینچ دے تو یہ کمرہ جو ہے، یہ حال جو ہے، دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا، حلیہ ہی بدل جائے گا، توجہ رکھیے گا، یا رنگ و رونگ تبدیل کر دے۔ خوب ممکن ہے کہ یہ عمارت کہ جس کو ایک بڑے ہال کو میں دیوار بیچ میں کھینچ کر دو پارٹیشن میں تبدیل کر دوں، شاید میری عمر سے زیادہ اس کی عمر ہو، مثلا میں اگر 60 سال ہوں تو یہ 200 سال عمارت قائم رہے، لیکن اس عمارت کا اجتماعی اور یوں کہوں کہ گہرا اثر میری اور آپ کی زندگی پہ نہیں ہے۔ یہ پتھر ہے، یہ مٹی ہے، گارا ہے، یہ ایسے ہی رہے گا، اس کا کوئی اثر میری زندگی پہ نہیں ہوگا، لیکن اگر میں صحیح زندگی گزاروں، اگر کوئی قوم، کوئی گروہ صحیح زندگی گزارے، صحیح تربیت پا کر اچھے اخلاق کے ساتھ، تو اس کا اثر صدیوں تک اور کئی نسلوں تک باقی رہتا ہے۔ اور اگر منفی طور پہ لیا جائے تو ایک انسان کا منفی اثر جو ہے وہ صدیوں تک اور زمانوں تک باقی رہتا ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کے الفاظ، انسان کی تحریر اس کی زندگی سے زیادہ طولانی ہوتی ہے۔ بعض اوقات آپ اور ہم ختم ہو جاتے ہیں، لیکن ہمارے ہی ادا کردہ الفاظ، ہماری ہی تحریر کردہ یوں کہوں کہ تحریریں ہماری زندگی سے زیادہ طولانی ہوتی ہیں، اور وہ لوگوں کے یوں کہوں اصلاح نفس یا تخریب نفس میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔ چنانچہ خداوند عالم یہ کہہ رہے کہ ہمیں جلدی نہیں، ہم قوموں کو آزماتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، خدا بہت جلد ایک قوم لے کے آئے گا۔ اب رسول اللہ بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار کی محفل جمی، اصحاب موجود ہیں، تو وہاں پوچھا یہ کون سی قوم ہوگی، فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ، اصحاب نے پوچھا یعنی بہت جلد ایک قوم آ جائے گی اگر ہم مرتد ہو جائیں گے، اگر منکر ہو جائیں گے، اگر ہم اسلام کو اور ولایت کو چھوڑ دیں گے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا، ہاں خدا نے فرمایا کہ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، ایک ایسی قوم لے کے آؤں گا، اسے 5-6 صفات، پہلی صفت کیا ہے، یحبہم، اللہ اس قوم سے محبت کرنے والا ہے، دوسری صفت کیا ہے، یحبونہ، وہ قوم بھی، قوم کے اکثر افراد اللہ سے محبت کرنے والے ہیں، تیسری صفت کیا ہے، اذلۃن علی المؤمنین، مومنوں کے سامنے ذلیل و خاشے اور یوں کہوں منکسر المزاج ہے، چوتھی صفت کیا ہے، اعزتن علی الکافرین، کافروں کے سامنے صاحب عزت و شرف ہیں، پانچویں صفت کیا ہے، یجاہدون فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، اللہ کی راہ میں لڑنے والے ہیں، قتال کرنے والے ہیں، اور آخری صفت کیا ہے، ولا یخافون لومۃ لائم، کسی بھی ملامت کرنے والی ملامت کو خاطر میں لانے والے نہیں۔ اب سرکار نے پوچھا، بتائیے یا رسول اللہ یہ کون سی قوم ہوگی، حضرت سلمان فارسی بیٹھے تھے وہاں پر، ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھے گا، یہ سلمان فارسی کی قوم ہوگی، توجہ رکھیے گا، سلمان فارسی کی قوم سے مراد فارس میں رہنے والا ہر انسان نہیں ہے، جس طرح مکہ اور مدینہ میں ہر رہنے والا مومن نہیں ہے، کربلا اور مکہ اور مدینہ میں رہنے والا ہر مسلمان نہیں ہے حقیقی معنی میں، اسی طرح سلمان فارسی کی قوم سے مراد سرزمین فارس اور سرزمین ایران میں رہنے والا ہر ایرانی اور فارسی نہیں ہے، توجہ رکھیے گا، یہ غلط فہمی پیدا نہ ہو جائے کہ جو کچھ بھی ہیں سب کے لیے آیات نہ، نہیں، وہ افراد جو عقیدے کی بنیاد پر، نظریے کی بنیاد پر اپنی تربیت پاتے ہیں، اپنی تربیت کو باقی رکھتے ہیں، اس نظریے کی بنیاد پر زندگی گزارتے ہیں اور آنے والی نسلوں کی اس نظریے کی بنیاد پر تعمیر کرتے ہیں، وہ لوگ مراد ہیں. وَإِلَّا اگر ایسا نہ ہو تو حضرت ابراہیم نے کہا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَإِنَّهُ مِنِّي، جو میری ہدایت کرے وہ مجھ سے ہے، میری راہ و رسم پر ہے، میری شریعت پر ہے، میرے راستے پر ہے، میری آئیڈیالوجی پر ہے. فَمَن تَبِعَنِي، جو ہدایت کرے، بس ہدایت کے ذریعے سے. اب جو سلمان فارسی کے پیچھے چلنے والا ہے، سلمان فارسی کی خلق و خو کو اختیار کرنے والا ہے، سلمان فارسی کی عادات اور ان کی صفات کو اختیار کرنے والا ہے، وہ در حقیقت اس قوم میں شامل ہے. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد. اللہ
صلی علی محمد وال محمد.
تقریباً 1400 برس بعد یہ قوم اس کے خد و خال واضح ہوئے. اچھا ایسا بھی نہیں کوئی پردہ پڑا ہو جیسے اسٹیج پہ ہوتا ہے کہ جلدی سے پردہ ڈالا اسٹیج کے جو بیک گراؤنڈ وہ چینج کیا، صوفے تھے چارپائی لے آئے، حقہ لے آئے، پردہ ہٹا دیا، آپ نے کہا یہ گاؤں کا منظر، ابھی تو شہر کا منظر تھا، صوفے تھے اور مثلا ٹیبل رکھی تھی، اب جلدی سے پردہ کھینچا اور حقہ چارپائی لگ رہی، آپ نے کہا یہ گاؤں کا منظر ہے. ایسا بھی نہیں ہے کہ ٹھیک 1979 میں خود وندہ نے پردہ کھینچ دیا، پردہ ہٹائے تو دیکھا قوم تیار ہے، ایسا نہیں ہے، توجہ رکھیے گا. ایسا نہیں کہ پہلے سے کوئی اسٹیج تیار تھا، یعنی یہ مثال اس لیے دے رہا ہوں کہ ذہنوں میں رہے، قومیں بنتی ہیں، صدیوں میں بنتی ہیں، دہائیوں میں جا کے بنتی ہیں، ان کا اجتماعی مزاج در حق اس قسم کا ہوتا ہے. فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ، خدا بہت جلد دے گئے. خدا کا بہت جلد کب ہے؟ 1400 برس بعد، یعنی 1445 چل رہا ہے، تقریباً 45 برس پہلے جب اسلامی انقلاب آیا تھا امام خمینی کی قیادت میں، یعنی 1979 میں، 2024 ہے اور 79 لگا لی، تقریباً 24 برس بنتے، 45 برس بنتے، تو 45 برس یعنی 1400 سال بعد خدا کہہ رہا ہے کہ قوم لے کے آؤں گا، یعنی خدا کا جلدی جو ہے وہ 1400 برس ہے. کیوں خدا اتنا ڈھیل دے رہا ہے، اتنا وقت دے رہا ہے، اتنا ٹائم دے رہا ہے، اتنا اسپیس دے رہا ہے؟ تاکہ ہم اور آپ تیار ہو سکیں، ہم اور آپ اپنے آپ کو تیار کر سکیں اجتماعی طور پر. لہذا ایک انفرادی تربیت ہوتی ہے اور ایک اجتماعی تربیت ہوتی ہے. انفرادی تربیت بھی اہم ہے، یہ اجتماعی تربیت ہی اجتماعی تربیت کی بنیاد بنے گی. اگر ایک اینٹ خود ناکارا اور ناقص مٹیریل سے بنی ہے، خود غیر مستحکم ہے، ضعیف ہے، کمزور ہے، وہ دوسری اینٹوں کو سہارا نہیں دے سکتی. ایک مضبوط اور مستحکم اینٹ، ایک آگ میں پکی ہوئی اینٹ خود جب مستحکم ہو جاتی ہے تو دوسری اینٹوں کو سہارا دینے کا سبب بنتی ہے. یہ ایک اینٹ کی مثال ہے کہ فرد کی انفرادی تربیت ہے، جب وہ خود پختہ ہو جاتا ہے افکار و نظریات میں تو وہ دوسرے انسانوں کے افکار و نظریات کو بنانے میں مددگار ثابت ہوتا ہے. لیکن اگر کوئی انسان خود افکار و نظریات میں ہی نہ پختہ ہو، غیر پختہ ہو، نامکمل ہو، ناقص ہو، جھول رکھتا ہو، وہ دوسروں کے تربیت کے اسباب فراہم نہیں کر سکتا. مل کے درود بھیجیے محمد وال محمد.
اللہ صلی علیہ محمد وال محمد.
بس 1400 برس بعد، اور 1400 برس بعد بھی ایسے نہیں کہ خدا نے پردہ کھینچا اور 1479 میں خدا نے پردہ ہٹا دیا، بھائی وہ قوم آ گئی سلمان فارسی کی، توجہ رکھیے گا. ایسا نہیں ہے کہ پردہ ہٹا دیا، نہیں، یہ قوم بنی ہے اور بن رہی ہے مسلسل، اس میں تربیت کا عمل انجام پا رہا ہے. اور ایک اور چیز جس کی طرف آپ کی توجہ کو مبذول کراؤں وہ یہ ہے، ایک ہوتی ہے ریزش، ایک ہوتی ہے رویش، جھڑاؤ اور اگاؤ، توجہ رکھیے گا. ایک عمارت کو آپ چھوڑ دیں، سال، دو سال، چار سال، دس سال کے بعد آپ دیکھیں گے کہ اس کا پلستر، اس کا رنگ و روغن، جو کچھ ملمہ کاری کی تھی وہ سب جھڑنے لگتا ہے، جھڑنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کی دیواریں بھی جھڑنے لگتی ہیں، ریت اور جو گارا استعمال کیا گیا تھا اینٹوں میں وہ بھی جھڑنے لگتا ہے. اور رویش کا ہے، یعنی اس میں بہتری کا آنا. جس طرح ایک عمارت میں یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، قوموں میں بھی یہ دونوں چیزیں موجود ہیں، رویش و ریزش، جھڑاؤ اور اگاؤ. لوگ جھڑتے بھی ہیں لوگ آتے بھی ہیں. آپ کے درمیان سے بہت سارے لوگ ایسے نکلے جو بہت ہی بد کردار تھے, بہت سارے ایسے لوگ آپ کو ملے آپ کی قوم کو ملے جو بہت باکردار تھے. یعنی ہمیشہ ایک کانسٹنٹ پوزیشن نہیں ہوتی, مستقل حالت نہیں ہوتی قوموں کی, جناب اسی پر ڈٹا رہے گا اسی پر جو ہے قوم جمی رہے گی, نہیں. قوموں کا مزاج بالکل سمندر کی طغیانی کے معنی مد اور جزر, کبھی چڑھاؤ کبھی اتار, کبھی مد ہے کبھی جزر ہے. توجہ رکھیے گا, یہ تناؤ یہ کشش یہ جس طرح پانی میں ہے یہی قوموں کے اور انسان کے مزاج میں ہے, اور پھر قومیں اسی سے تربیت پاتی ہیں. لہذا 1400 برس بعد خدا نے کہا فصوف یات اللہ, خدا قوم لے کے آئے گا. وہ قوم کا بھائی 1979 میں امام خمینی کی قیادت میں جس نے اپنا در حقیقت اپنے جلووں میں سے ایک جلوہ ظاہر کیا اور مسلسل یہ تربیت پا رہی ہے. یعنی اس قوم میں بھی ریزش بھی ہے رویش بھی ہے, جھڑاؤ بھی ہے اگاؤ بھی ہے. مہدی کروبی اور خاتمی اور میر حسین موسوی جیسے یوں کہوں کہ وطن فروش زمین فروش ننگے دین و ننگے وطن بھی افراد موجود تھے, مولوی بھی تھے, عام افراد بھی تھے, پینٹ کوٹ والے بھی تھے, سب تھے. یہ ریزش ہے, یعنی جھڑ رہے لوگ دور ہو رہے ہیں. قوم جب تربیت پاتی ہے تو پھر اسی طریقے سے ریزش کا عمل انجام پاتا ہے, لیکن رویش بھی ہے یعنی اس میں اگاؤ بھی ہے, مزید نئے نئے افراد کا آنا اس میں رہتا ہے. پھر وہ ایسے افراد آتے ہیں کہ جو جھڑاؤ ہو چکا ہے جو نقصان ہو چکا ہے اس کی تعمیر کرتے ہیں, اور تعمیر کر کے قوم کو دوبارہ سے ایک ید واحد کے مانند دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لیکن اس قوم کی بنیاد رسول اللہ نے اپنے زبان میں رکھ دی تھی, یا علی انت وشیعتک ہم الفائزون یوم القیامہ. اے علی آپ اور آپ کے شیعہ روز قیامت درجہ فوز پر درجہ کامیابی پر فائز ہونے والے ہیں. اور پھر اس تشیع میں جو انقلابی رنگ ڈالا ہے, جو حماسی رنگ ڈالا ہے, جو مجاہدانہ دلاورانہ رنگ ڈالا ہے وہ کربلا مول اور کربلا کے دو رخ ہیں, ایک حق گوئی اور شہادت, حق گوئی کے نتیجے میں شہادت, اور ایک پیام رسانی. حق گوئی یعنی وہی کلمت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تبلیغ کرنا, امام حسین اور ان کے رفقا نے یہ کام انجام دیا. یہ حق گوئی اس کے نتیجے میں شہادت. اور دوسرا پیغام کیا تھا, دوسرا حصہ کیا ہے کربلا کا, دوسرا رخ کیا ہے, وہ ہے اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا, پیغام رسانی, ترجمان کربلا بننا. یہ شہادت سے زیادہ سخت ہو, شہادت ایک عمل ہے جو انجام پاتا ہے, لیکن اس شہادت کو باقی رکھنا, اس کے اثرات کو باقی رکھنا, اس کو دنیا تک پہنچانا, یہ ایک اور بڑا جہاد ہے جو شہادت سے زیادہ وسیع معنی رکھتا ہو. خیر امام حسین کی شہادت اور جناب زینب کی صحیح و تلاش کے بارے میں ہم یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جناب زینب کا عمل بڑا تھا امام سجاد کا اور مثلا امام حسین کا عمل چھوٹا. لقد جلت وعظمت مصیبت, لقد عظمت الرضیہ, یہ مصیبت یہ مصائب بہت عظیم ہیں کہ آسمان رویا زمین رویا آسمان و خون برسا ہے. توجہ رکھیے گا, بہت عظیم شہادت ہے کہ ایک ولی خدا کو, ایک معصوم کو, ایک حجت خدا کو اس طرح تحقیق کر دیا جائے. اور یہ وہ چیز ہے جس میں جناب زہرا سلام اللہ نے کہا سبت علیہ مصائب, یعنی یہ وہ مصائب ہیں کہ جن پہ اگر روز روشن پہ پڑتے تو سیاہ رات میں تبدیل ہو جاتے. خب وہ مدینے میں سیاہ رات میں تبدیل ہوتے نظر نہیں آئے, لیکن کربلا میں ہمیں نظر آ رہے ہیں کہ خون برس رہا ہے. طبیعی عوامل اپنا رنگ تبدیل کر رہے ہیں, سرخ آندھیاں چل رہی ہیں. یہ طبیعی عوامل فزیکل فیکٹرز جو ہیں یہ ایسے ہی تبدیل نہیں ہو جاتے عزیزان گرامی. اور پھر اگر ولی خدا کہ جو زمین و آسمان کے درمیان رابطہ ہو اس کو تحقیق کی جائے, اس کی غیرت و حمیت کو للکارا جائے, اس کی غیرت پر انگلی اٹھائی جائے یا اس کو در در پھیرایا جائے, خود یہ عالم طبیعت کو تہ و بالا کرنے والا ہے. میں نے دامن وقت میں گنجائش نہیں کہ میں اس موضوع کو لے کے چلوں, لیکن وہ جس کی جانب جناب زہرا نے کہا کہ سبت علیہ مصائب, کہ یہ وہ مصائب ہے کہ اگر دن پہ پڑھتے سیارات میں تبدیل ہو جاتے، لیکن سیاہ آندیاں چلیں، سرخ آندیاں چلیں، خون برسا، بلکہ کئی مدت تک ہر پتھر کے نیچے سے تازہ خون ابلتا ہوا دکھائی دیا۔ خوب یہ وہ کیا چیز ہے؟ یہ وہ چیز ہے کہ جس کو روایات میں اور زیارت عاشوراء میں کہا ہے کہ لقد عظمت الرضیہ وجلت عظمت المصیبہ، کہ بہت عظیم مصیبت ہے، لیکن اس سے زیادہ سخت مرحلہ اس پیغام کو لوگوں تک پہنچانا ہے کہ جو جناب زینب سلام اللہ علیہ اور امام سجاد علیہ السلام نے انجام دیا۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد۔ اور پھر خدا نے اس تشیع میں جو ایک انقلابی کردار رکھا ہے وہ اس کربلا کی وجہ سے رکھا ہے، اور اس کربلا کو ایک استعارہ بنایا ہے، ان لقتل الحسین حرارتا فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا۔ قتل حسین کے لیے اہل ایمان کے دلوں میں ایسی حرارت روشن ہے، ایسی آگ روشن ہے جو کبھی سرد نہیں پڑنے والی۔ یہ آتش عشق حسین ہے جو ہمارے اور آپ کے سینوں میں جل رہی ہے، یہ وہ شعلے ہیں کہ جو زمانے کے آندھیوں سے کبھی بجھائے نہیں جا سکتے۔ زمانے کی تبدیلی، موسموں کی تبدیلی کبھی بھی اس آتش عشق حسین پر اثر انداز نہیں ہو سکتی۔ یہی وجہ ہے ہر زمانے میں، ہر دور میں اس کربلا نے ایسے ایسے سورما تربیت کیے ہیں جن کی مثال ہمیں نہیں ملتی۔ ہر دور و ہر زمانے میں، ہر ملک و ہر ملت میں ایسے جانثار، ایسے جان فدا کرنے والے، ایسے مجاہد، ایسے سورما، ایسے بطل جلیل افراد کربلا کے دامن سے، کربلا کے اس حماسی رنگ سے تربیت پانے والے ہیں۔ اور جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے، کربلا کا وہ حماسی رنگ، کربلا کا وہ آتش عشق رنگ، کربلا کے عرفان کا مزاج جو ہے لوگوں پر حاکم ہوتا چلا جا رہا ہے، اور یہ وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ لوگ اس کربلا کے دیوانے ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کربلا کا عرفان جتنا بڑھتا چلا جا رہا ہے، لوگ کربلائی تعلیمات کے ذریعے سے در حقیقت اسلام کو پہچانتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ پانچ چھ صفات کہ یحبہم، اللہ ان سے محبت کرے گا، ویحبونہ، وہ اللہ سے محبت کریں گے۔ قرآن نے اصول دیا ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، اگر تم چاہتے ہو، خدا کہہ رہے قل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تمہارا دعویٰ ہے کہ تم اللہ سے محبت کرتے ہو، تم اللہ کے چہیتے ہو، تم اللہ کے پیارے بندے ہو، تو خدا کیا کہہ رہے، اے رسول ان سے کہو فاتبعونی، مجھ محمد عربی کی پیروی کرو، مجھ محمد عربی کی پیروی کیا کرے گی، یحببکم اللہ، بس اللہ سے محبت کے دعوے کی تصدیق کہاں، اتباع رسول ہے۔ اب خدا اگر یہاں کہہ رہا ہے کہ یحبہم یحبونہ، وہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، اللہ ان سے محبت کرتا ہے، تو اس کا لازمی نتیجہ یہ کہ وہ اتباع رسول کی منزل پر ہیں، جب ہی تو اللہ ان سے محبت کر رہا ہے۔ وائلہ قرآن میں خدا کہہ چکا ہے کہ مجھ سے محبت کا دعویٰ ہے، ٹھیک، تمہارا بہت اچھا، لیکن جب تک مجھ محمد کی پیروی، کہ جو اللہ کے حکم سے میں تمہیں کہہ رہا ہوں کہ مجھ محمد کی پیروی کرو، اگر تم میری پیروی کرو گے تو اللہ بھی تم سے محبت کرے گا۔ یحبہم و یحبونہ، اللہ ان سے محبت، وہ اللہ سے محبت، دو طرفہ محبت، یہ محبت اتباع رسول ہی کے نتیجے میں ہے، توجہ رکھے گا۔ لہذا آج دنیا کربلا کو پہچان رہی ہے، آج دنیا حسین ابن علی کو پہچان رہی ہے، آج دنیا اس قوم کو پہچان رہی ہے کہ جو در حقیقت سلمان فارسی کی قوم ہے۔ بہت سے لوگوں کے سامنے کربلا موجود نہیں اس طریقے سے جس طرح ہم اور آپ کربلا کو جانتے ہیں، کربلا کی معرفت میں ہیں، کربلا کے اسرار و رموز سے ہم واقف ہیں، لیکن یہی اکتوبر کے مہینے میں شروع ہونے والی الاقصی طوفان کی جنگ نے در حقیقت کربلا کو مجسم کر دیا ہمارے سامنے۔ یعنی یہ پانچ صفات کہ جو در حقیقت قرآن کریم میں قوم سلمان فارسی کے لیے تھی، اس کی کچھ نہ کچھ ہمیں تنویریں اور جلوے ہمیں فلسطینی قوم میں نظر آ رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ
کربلا کو براہ راست نہیں دیکھ رہے، کربلا کو فلسطین کے آئینے میں دیکھ رہے ہیں، توجہ رکھے گا، شاید ان کے لیے ممکن نہ ہو کہ کربلا کو براہ راست دیکھ سکے، جس طرح سورج کو براہ راست دیکھا نہیں جا سکتا، سورج کو ایک واسطے کے ذریعے سے دیکھا جا سکتا ہے، کربلا کا آفتاب اتنی زوپاشی کر رہا ہے کہ دنیا والوں کی نگاہوں میں در حقیقت وہ تمازت موجود نہیں ہے، وہ حرارت موجود نہیں کہ کربلا کو مستقیم دیکھ سکے، تو خدا نے کہا تمہیں کربلا پہنچانے کے لیے ایک آئینہ بنا رہا ہوں، جو فلسطینی قوم ہے اس میں کربلا کو دیکھتے چلے جاؤ، کربلا کی تعلیمات سے منور ہوتے چلے جاؤ گے۔ واقعاً جو تعلیمات ہے کربلا کی وہ آج ہمیں فلسطین و غزہ کے قوم میں نظر آتی ہیں۔ ایک بھائی مر رہا ہے، دوسرا بھائی کیا کر رہا ہے، اسے تلقین شہادت کرا رہا ہے، یعنی اس بچے کی نگاہوں میں بھائی کا مرنا، بھائی کا فراق، بھائی کا غم، بھائی کی موت اہم نہیں ہے، اہم کیا ہے، ایمان کے ساتھ جائے، شہادتین کے ساتھ جائے۔ آیا یہ تعلیمات اہل بیت کے علاوہ کوئی اور تعلیمات ہیں؟ یہ مولا کائنات کی تعلیمات کے علاوہ کوئی اور تعلیم ہے؟ شعبان کے آخری مہینے میں رسول اللہ خطبہ دے رہے ہیں، فرمایا امام علی نے کھڑے کیا، رسول اللہ اس مہینے میں سب سے افضل عمل کون سا ہے، یعنی ماہ مبارک رمضان میں، فرمایا تقویٰ، حرام سے بچنا۔ پھر فرمایا کہ اے علی اس مہینے میں تمہاری داڑھی تمہارے خون سے رنگین ہوگی، تو فوراً امام علی نے پوچھا کیا میرا دین سالم ہوگا، فوراً پوچھا، سرکار نے فرمایا ہاں تمہارا دین سالم ہوگا، کہا کہ الحمدللہ خدا کا شکر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ خانہ کعبہ میں ولادت سے لے کر ضربت علی یوم الخندق عبد المن عباد ثقلین تک، من کنت مولا فعاد علی مولا تک، کبھی بھی مولا علی نے یہ نہیں کہا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم علی کامیاب، کب کہا مولا نے، جب تلوار لگی، ضربت لگی، زخمی ہوئے، اب شکر ادا کیا خداوندہ میرا دین سالم ہے۔ کل ایمان جو اسلام و کفر کے درمیان فاروق اعظم ہے، جو صدیق اکبر ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میرا دین آج سالم ہے، آج کے دن علی کامیاب ہو گیا۔ کامیابی یہ ہے کہ دین کی سلامتی کے ساتھ جاؤ، دین تمہارے ہاتھوں میں ہو، اور وہی ہم فلسطینی قوم میں دیکھ رہے ہیں۔ اب یہاں بھی کچھ مولوی ملا بکاؤ مال آپ کو پتا ہے ہر جگہ بولنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، مثال کے طور پر مضحکہ بنایا گیا ایک فلسطینی مجاہد کو جس کو گولی لگ گئی تھی، وہ زخمی تھا، سجدے کے عالم میں تھا، اور اس کی ویڈیو دکھائی آخری وقت میں سجدے میں، اس میں مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کے دل میں ولایت علی تھی نہیں تھی، اب تم پاس پوسٹ مارٹم کیے جاؤ، مذاق خیز بنائے جاؤ، اس کو چٹکی میں اڑائے جاؤ۔ کچھ لوگوں کو تو یوٹیوب کے لیے مواد چاہیے ہوتا ہے نا، یوٹیوب چلانے کے لیے جب تک واہ واہ نہیں ہوگی، کمنٹس نہیں ہوں گے، ویور نہیں بڑھیں گے، تو پیسہ بھی نہیں ملے گا یوٹیوب سے، جی واہ واہ سبحان اللہ، پھر اگلی مجلس اسی ایک جملے پر بک ہونے والی ہیں، خاص مزاج رکھنے والے پھر انہی کو انہی کے آگے پیچھے گھومیں گے یہ، اور پرستار بن جائیں گے، تو اس پہ لے دے کے بحث ہو رہی ہے۔ بھائی ولایت علی کا مسئلہ یہ ہے، ایک شخص معاند ہے، خصومت رکھتا ہے، دشمن ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے، وہ ناصبی ہے، ایک شخص تک ولایت علی پہنچی نہیں ہے، پہنچائی نہیں، اس کا مسئلہ الگ ہے، دو الگ الگ مسئلے ہیں یہ۔ ایک شخص اگر ایمان کی حالت میں جا رہا ہے اور علی سے محبت کرتا ہے، تو اس کا حساب کتاب اس ناصبی سنی سے الگ ہے کہ جو نام کا تو مسلمان ہے لیکن اہل بیت کا دشمن ہے، مولا علی کی ولایت کا دشمن ہے، مولا علی سے بغض و عناد اور دشمنی رکھتا ہے، اس کا مسئلہ الگ ہے۔ تو یہاں پہ کچھ لوگوں کو کچھ نہ کچھ چاہیے ہوتا ہے تاکہ ان کی دال روٹی بھی چلتی رہے، تو ایسے بہت سارے مولوی ملا بکاؤ مال آپ کو مل جائیں گے۔ مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد پر۔ تو خدا کہہ رہا ہے یہ پانچ صفات رکھنے والی قوم، کہ اس بچے کی نگاہ میں بھائی کا جانا اہم نہیں ہے، اس بچے کی نگاہ میں ایمان کے ساتھ جانا اہم ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ آہستہ آہستہ اب خود کربلا مجسم ہوتی چلی جا رہی ہے، اس الاقصا طوفان الاقصا آپریشن کے نتیجے میں دنیا متوجہ ہوئی ہے۔ ایک اس وقت متوجہ ہوئی تھی جب اسلامی انقلاب آیا تھا، اور پوری دنیا نے دیکھا کہ پوری دنیا کی بڑی طاقتیں مل کر تبس میں آپریشن کرتے ہیں، اور ان کے طیارے اور ہیلی کاپٹر آپس میں تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ امام خمینی کہتے ہیں کہ شنہا معمور خدا بود. شن کہتے ہیں ریت کے ذروں کو. ریت کا طوفان آیا تھا, یعنی وہ پینٹاگون کے علاوہ وہ طوفان بڑے بڑے جرنیل آئے تھے, ایک رن وے بنایا گیا تھا منافقوں کے ساتھ مل کر, ایرانی منافقوں کے ساتھ مل کر رات میں اترے تھے, اور ان کا تھا کہ تہران جا کر یہ آپریشن کریں گے, وہاں سے اپنے ساتھیوں کو اڑائیں گے, ارخمالیوں کو تختہ الٹ دیں گے. اور ہوا یہ کہ وہ جب اڑنے لگے تو آپس میں ٹکرا گئے. امام خمینی نے اس وقت کہا نہ معمور خدا بودن, ریت کے ذرے خدا کے حکم کے مطیع تھے. تم کیا سمجھتے ہو خدا کو؟ خدا اپنی مکر اللہ, خدا تدبیریں کر رہا ہے, خدا تم اپنی چالیں چل رہے ہو, خدا اپنی تدبیریں کر رہا ہے. اس انقلاب کو بچانا تھا, اس وقت دنیا نے دیکھا, پھر 8 سال دیکھا دنیا نے, پھر اس کے بعد دیکھا کہ 45 سالوں تک سینکشنز لگا کر اقتصادی پابندی کے ذریعے سے اس قوم کو دبایا جاتا رہا تھا کہ حقیقت کا پیغام لوگوں تک حق رسانی نہ ہو. پروپیگنڈے کیے گئے امام خمینی کے خلاف, آیت اللہ سیستانی کے خلاف, آیت اللہ خامنئی کے خلاف, آیت اللہ خوئی کے خلاف, علماء مراجع فقہاء انقلاب سب کے خلاف زبانیں کھولی گئیں, اور ادھر ادھر سے ایرے غیرے جتنے برساتی مینڈک تھے سب بولتے رہے, لیکن سب ختم ہو گئے, حق باقی رہا. قرآن نے کہا نا کہ ایک جھاگ ہوتا ہے, وہ جھاگ جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے, بظاہر بہت بڑا کر چڑھا اپنے آپ کو پیش کر رہا ہوتا ہے, لیکن خدا کہتے ہیں کہ یہ جھاگ تھوڑی دیر کا ہے, تھوڑی دیر رک جاؤ, خود بہت ٹھنڈا ہو جائے گا. یہ جتنے بھی انقلابی اور علی اللہی اور یوں کہوں کہ نعرے ولایت والے اور انقلاب مخالف انقلاب دشمن, یہ سب جھاگ تھا جو بیٹھ گیا. آج دنیا جو ہے وہ اس حقیقت کو پہچان رہی ہے, یہ وہ قوم تھی, اور اس قوم کے نتیجے میں اس کے عمل, اس کی استقامت اور اس کی ثابت قدمی کے نتیجے میں یہ در حق دنیا میں جو اس وقت تحریکیں چل رہی ہیں, یہ طوفان الاقصی ہو یا آپ کی خدمت میں عرض کروں حزب اللہ ہو یا حوثی ہمارے بھائی جو یمن میں, اچھا یمن کو کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا, یمن بالکل مٹھی میں تھا سعودی عرب کی, کئی ممالک کی فوج بشمول پاکستانی مجاہدین کے موجود تھے, بحرین میں موجود تھے, یہاں بھی موجود تھے, توجہ رکھیے گا. تو انہوں نے کہا تھا کہ اس کو تو یوں مسل دیں گے, 8 سال سے زیادہ جنگ لڑی اور مجبور کیا کہ صلح پر جو ہے ٹیبل پر ان کو لے کر آئے, ان سعودی شہزادوں کو. اس کے بعد بظاہر ختم ہو گیا سارا, لیکن خدا بند عالم بعض اوقات اس طریقے سے کام لیتا ہے کہ کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا کہ طوفان الاقصی اس جنگ کا جو محاذ ہے, اصل محاذ جس کی وجہ سے ان کی نیندیں حرام ہو جائیں گی, وہ یمنیوں کے پاس ہے. یحبہم یحبون اذلۃ علی المؤمن عزۃ علی الکافرین. خب یہ حماسی رنگ کہاں سے آیا؟ یہ کربلا سے آیا ہے, شریکت الحسین کے قیام و جہاد و خطبے سے آیا ہے عزیزان گرامی. یہی وجہ ہے کہ بہت سارے عرب رائٹرز نے جناب زینب کے بارے میں, امام علی کے بارے میں, دوسرے ائمہ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں, جناب زہرہ کے بارے میں کتابیں لکھی ہیں. میں شیعہ ہوا جناب زہرہ کی وجہ سے, کوئی امام علی کی وجہ سے, کوئی جناب زینب کی وجہ سے, حقائق تھے جن کو دنیا سامنے رکھتی رہی. اور اس وقت ہمیں ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں ظہور کے لیے, یہ وہ موقع ہے. خب یہ موقع ہمیشہ سے تھا کہ ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے, لیکن اب تو سب دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو گیا, حقیقت آیا ہو گئی, حق سامنے آ گیا, باطل سامنے آ گیا, حق و باطل کے درمیان جنگ جو ہے اس نے بتا دیا کہ حق کہاں ہے باطل کہاں ہے. اگر ہم اب بھی تیار نہیں ہوئے تو پھر کب تیار ہوں گے؟ جناب زینب صرف شریکت الحسین نہیں ہے, شریک کربلا ہے, شریک دوا میں کربلا ہے, شریک بقائے کربلا ہے, کربلا کی بقا میں, کربلا کی تعمیر میں, کربلا کے دوام میں جناب زہرہ صرف ام المصائب نہیں ہے, بلکہ اس کربلا کے ذریعے سے جو فضیلتیں, جو فتح و ظفر تشیع کو ملا, اس میں جناب زینب سلام اللہ علیہ شریک ہیں. صرف شریک ام المصائب نہیں ہے, شریکت الحسین نہیں ہے, شریک کربلا ہے یہ ہستی در حقیقت. لہذا آج ان کی شب شہادت ہے, اور یہ حماسی رنگ, یہ مجاہدانہ رنگ, دلاورانہ رنگ در حق اس عظیم ہستی کا ہے کہ جس نے خطبوں کے ذریعے سے
سافٹ وار کے ذریعے سے اس سافٹ وار کا مقابلہ. ایک وہ ہارڈ وار تھی قتل و غارت کی کہ کربلا میں شہید کیا, وہ ختم ہو. اب سافٹ وار ہے, اب یہ جو پھیرایا جا رہا ہے, اب جو گھمایا جا رہا ہے, اب جو نمائش کی جا رہی ہے اہل بیت علیہ السلام کی, بے پردہ کرا کے ایک سافٹ وار ہے. خطبے دیے جا رہے ہیں, تدین و آرائش کی جا رہی ہے, فضا سازی کی جا رہی ہے, ماحول تیار کیا جا رہا ہے, شادیاں بجائے جا رہے ہیں, یہ ایک سافٹ وار تھی. جناب زینب سلام اللہ نے اس سافٹ وار کا مقابلہ سافٹ وار سے کیا, یعنی کلام سے, کلام سے عقیدوں کی بنیادوں کو ڈھایا ہے, خطبوں سے افکار و نظریات کی منزلوں اور عمارتوں کو زمین بوس کیا ہے. یہ ہے جناب زینب سلام اللہ. لہذا یہ پانچ صفات کہ مزید میں اس میدان میں وارد نہیں ہوں گا, یہ آج ہمیں اس قوم میں نظر آ رہی ہیں اور مزید اس میں شامل. اور صرف ایسا نہیں ہے کہ ہر وہ شخص اس قوم میں شامل ہو سکتا ہے جو کردار و صفات کے ذریعے سے اپنے آپ کو سلمان فارسی کی قوم سے قریب تر کرتا چلا جائے. اس میں صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ فارس کے رہنے والے اور ایران کے رہنے والے ہی شامل ہوں, بلکہ ہر وہ شخص جو صفات و کردار کے ذریعے سے اپنے آپ کو جوڑے گا اس قوم میں شامل ہوگا, خواب و برحث نفسیز وہاں چلا جائے یا ان کے پیغام کو اور ان کے حق گوئی کو اور ان کے میسج کو دنیا میں پھیلانے والا ہو. ابھی ہمیں خود اختیار کرنا ہے کہ ہمیں کس قوم میں بننا ہے. لہذا اس وقت تشیع ایک انتہائی حساس دور سے گزر رہی ہے, اور فی زمانہ جتنا جتنا زمانہ آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے آپ دیکھیں کہ یہ بڑی طاقت ہے کس طرح مکر و فریب کے ذریعے سے آگے بڑھ رہی ہیں. جو کچھ بھی ان کے پاس تھا انہوں نے استعمال کیا, اسرائیل کا حوا بنا کے رہا. اتنی بڑی طاقت ہے, کیا ہوا, کون سی طاقت, کیسی طاقت, کہاں کا اسلحہ. اصل جس طرح سوئی چبو کے غبارے سے ہوا نکال دی جاتی ہے, اسی طرح طوفان الاقصیٰ نے اسرائیل کے غبارے سے ہوا نکال دیا, ذلیل و رسوا کر دیا ہے. چھوٹا سا علاقہ جو 30 کلومیٹر 25 کلومیٹر لمبا اور 10 کلومیٹر چوڑا, 30-35 لاکھ 25 لاکھ کی آبادی, اس میں سرنگوں کا جال. اصل یہ پریشان ہے کہ یہ سرنگیں کہاں ہیں, یہ قیدی ہمارے کہاں رکھے گئے. اور جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں آپ دیکھیں پوری دنیا آباد ہے. اچھا پریشان ہیں, جو کچھ بھی ان کے پاس تھا, تاریخ اپنے آپ کو دہراتی ہے. جس طرح فرعون نے کہا تھا کوئی بچہ پیدا نہیں ہوگا مگر یہ کہ اسے قتل کر دیا, یعنی بچہ پیدا ہونے سے پہلے تلوار چلتی تھی کہ بچے کا سر نکلے گا اور تلوار چل جائے گی. گھروں تک انویسٹیگیشن کی جا رہی تھی, کون حاملہ ہے کون حاملہ نہیں ہے, خواتین کے حمل گہرائے جا رہے ہیں, خواتین کو کی ولادت کے اسباب روکے جا رہے ہیں, جو پیدا ہو چکے ان کو قتل کیے جا رہے ہیں. یہ اس کی تدبیر تھی, اس کا مکر تھا, یہ اس کی پلاننگ تھی. خدا نے کہا دیکھو فرعون خدا کا مقابلہ نہیں کیا, پیدا ہوگا موسیٰ تیرے ہی گھر میں تربیت پائے گا. وہ 1948 سے لے کر 2023 تک کا فلسطین جو مقبوضہ فلسطین تھا صرف مٹھی برابر رہ گیا تھا, توجہ رکھیے گا, مٹھی برابر تھا کہ قریب تھا کہ اس کو بھی نگل لیں گے, اس کو بھی ہضم کر لیں گے. اور پھر ادھر ادھر سے عبداللہ کی شادی میں بیگانہ ناچا پاکستان کے کاکڑ اعظم, جی یہ عبداللہ کی شادی میں امریکہ اور اسرائیل کی شادی میں یہ بیگانوں کی طرح ناچ رہے ہیں. اس کو پتہ ہی نہیں کہ ہو کیا رہا ہے, ان کا باپ جو کہلوا رہا ہے, ان کا یہ ماں جو کہلوا رہی ہے اسرائیل اور امریکہ, یہ کہے جا رہے ہیں. کبھی پاکستان کے ریاستی اصولوں سے انحراف کرتے ہوئے نظر آ رہے, کوئی روک ٹوک نہیں ہے کیونکہ اس وقت وزیر اعظم امائے باپ بنے ہوئے ہیں. یہ جو منہ میں آتا ہے, معذرت کے ساتھ کچھ لوگوں کے اخراجی مقامات پر کچھ بیماریاں ہوتی ہیں جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا. ان کے منہ کے اخراج میں ایک بیماری ہے, وہ ایسی بیماری ہے کہ ان کو بولنے کا اتنا شوق ہے کہ ہر جگہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں, اور بیتو کا اتنا بولتے ہیں ماشاءاللہ سے کہ بس ان سے بڑا کوئی چیمپئن ہی نہیں ہے. پاکستان کے ریاستی اصولوں سے انحراف کرنے والا ہے یہ بدبخت انسان. کہتا ہے کہ قائد اعظم کی بات کوئی حرف آخر تھوڑی, قرآن کی آئے تھوڑی تبدیل نہیں ہو سکتی. قائد اعظم نے منمانی کی تھی, ریاست کے اصول بیان کیے تھے, اسرائیل کو تسلیم کرنا ریاست کے مسلمہ اصولوں سے انحراف, قائد اعظم کی توہین ان کے مسلموں سے انحراف. اس پہ تو مقدمہ چلنا چاہیے اس بدبخت پر. اور اس کے پیچھے جو ٹیم ہے, تو کچھ لوگ وہ ہیں جو عبداللہ کی شادی میں بیگانہ ناچا, اور اسے بہت سارے لوگ ہیں ہماری اسٹیبلشمنٹ میں جو ناچ رہے ہیں, سیاست دان بھی ہیں,
عالم دین بھی ہیں، نہ جانے کون کون ہیں جو در پردہ جو ساکھ کو بنائے رکھے ہوئے ہیں، جیسے کہیں کھل کے بولتے ہیں، کہیں کچھ لوگ در پردہ بولتے ہیں. ہمارے کچھ مولوی ملا ہیں بیکاؤ مال کہ جو در پردہ بول رہے ہیں، کہیں نہ کہیں ان کو اپنی جو ہے وہ ٹانگ اڑانی ہوتی، لہذا بولے چلے جا رہے ہیں معذرت کے ساتھ. تو یاد رکھیے گا کہ خداوند عالم دکھانا چاہ رہا ہے کہ جو کچھ تھا وہ تم کر کے دیکھ، یہ تمہارے ہاتھ میں بالکل مٹھی میں تمہارے تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے تمہیں تمہارا جینا حرام کر دیا، جینا حرام کر دیا. یہ تاریخ اپنے آپ کو دہرا رہی ہے، اور تاریخ کی جو دہرانا ہے یہ اصولوں کی بنیاد پر، قانون کی بنیاد پر ہے عزیزان گرامی، یاد رکھیے گا. لہذا خدا کہہ رہا ہے کہ قوم آئے گی، وہ قوم سلمان فارسی کی قوم ہے، اور ہر وہ شخص، ہر وہ گروہ، ہر وہ زبان بولنے والا، ہر نسل و نجات کا انسان اس میں شریک ہو سکتا ہے جو اس راہ میں، حق گوئی کے راستے میں، اس سافٹ وار جنگ میں شریک ہو جائے. ہمیں یہ طے کرنا ہے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. اس وقت ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے اپنے آپ کو منظم کرنے کی. ابھی جو انتخابات کا مرحلہ آنے والا ہے، ہمیں بہت زیادہ ضرورت ہے. دہشت گردوں کی بڑی بڑی تنظیمیں حمایتیں کر رہی ہیں، جو ایک زمانے میں لسانیت کی علمبردار ہوا کرتی تھی، آج دہشت گردوں کے مقابلے میں سلینڈر ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے، اپنے کینڈیڈیٹ بٹھاتی ہوئی نظر آ رہی ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ سب ایک ہیں. دہشت گردوں کو انہوں نے اس لیے پالا تھا، کراچی میں جتنی بھی دہشت گردی تھی وہ مہاجروں کے نام پہ کی جا رہی تھی، مہاجروں کے نام پہ جو تنظیمیں بنائی گئی تھی ان کے نام پہ کی جا رہی تھی. سپہ صحابہ کے دہشت گرد، القاعدہ کے دہشت گرد، دوسرے دہشت گرد ان کی ٹیم میں شامل ہوتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جیسے وہ لسانی تنظیم مٹی، آپ دیکھیں کہ قتل و غارت کا سلسلہ ختم ہو گیا، پھر سے دوبارہ تانے بانے بنے جا رہے ہیں، پھر سے انہی دہشت گردوں اور تکفیریوں ناصبیوں کے حق میں دستبردار ہوا جا رہا ہے. اس سے بڑا اور کوئی نوشتہ دیوار ہوگا میرے اور آپ کے لیے؟ کہتے ہیں مولانا سیاست کو لے کے، یہ سیاست ہے، یہ قوم کا فیصلہ ہے، یہ ملک کا فیصلہ ہے، یہ تقدیر کا فیصلہ ہے، یہ مستقبل کا فیصلہ ہے آپ کا اور میرا. اگر پہلے نہیں سمجھ میں آیا تھا جب ہم کہتے رہے، تو اب تو ہوش تمال لو، اب تو آنکھیں کھولو، اب تو نوشتہ دیوار پڑھو کہ کیا ہونے والا ہے، کیا ہونے والا ہے. اور اسٹیبلشمنٹ تو چاہ رہی ہے کہ چوروں لٹیروں اور ہزانوں کو دولہا بنا کر، جیسے کہ وہاں سے لائے ہیں، ان کو آگے کر دیں. دوسرے کچھ ایسے لٹیرے اور رہزن اور قاتل اور ڈاکو اور خون آشام اور درندے اور یوں کہوں گے جانور صفت دہشت گرد تھے، جن کو آج نہلا دلا کر قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے. وہ ناصب، وہی تکفیری جو کبھی سنیوں کو مار رہے ہیں، کبھی وہابیوں کو مار رہے ہیں، کبھی اہل حدیث کو مار رہے ہیں، کبھی شیعوں کو مار رہے ہیں، اور کبھی آپس میں اسلام آباد میں اپنے مولویوں کو مار رہے ہیں. ابھی حالیہ واقعہ یہ آپس کی ان کی چپکلش کا نتیجہ ہے، جس کا جو ہے سیرا جو ہے وہ سپاہ محمد کے دہشت گردوں یا زینبیون کے دہشت گردوں کے سپرد باندھے. وہ بھی ہماری اسٹیبلشمنٹ کے کھیل ہیں. یہ مسنگ پرسن جن کو اغوا کیا جاتا، ان کو رکھا جاتا ہے کہ کہیں نہ کہیں فٹ کر سکے. اتنے مسنگ پرسن جو ہمارے غائب ہیں، ان کو کہیں نہ کہیں یا مار دیا جائے گا یا پھر ان کو کہیں فٹ کر دیا جائے گا، جیسے کہ اسی کیس میں اسلام آباد کیس میں فٹ کیا کہ سپاہ محمد کے دہشت گرد گرفتار ہو گئے یا فلاں فلاں سے گرفتار ہو گئے. وہ ہینڈ گرنیڈ اور پسٹل برآمد کرنا کوئی بڑا مسئلہ تھوڑی ہے یہاں پر، ماشاءاللہ سے. یہاں شراب کی بوتلیں نکل آتی ہیں پھر بھی کچھ نہیں ہوتا، یہاں جی ایچ کیو پہ حملے ہو جاتے، پتہ ہے چور کون ہے، ڈاکو کون ہے، قاتل کون ہے، حملہ آور کون ہے، پھر بھی ان سے ساز باز کیے جا رہے ہیں، ان کو گلے لگائے جا رہے ہیں، اسی مکتب فکر سے، انہی چوروں سے، انہی لٹیروں سے، انہی خون آشام، انہی حملہ آوروں سے گلے لگا کر ان کو جو ہے قومی دھارے میں شامل کیا جا رہا ہے. اب یہ تو ہمیں چوکنا ہونا پڑے گا، ہمیں بیدار ہونا پڑے گا. لہذا اگر قوم بننا ہے تو پھر حق گوئی کے ذریعے سے اپنے آپ کو آمادہ کریں، اور پھر مجموعاً یہ تمام صفات در حقیقت تیاری ہونی چاہیے امام زمان عجل اللہ تعالی فرج و شریف کے لیے. امام کے ظہور سے پہلے ہمیں کچھ ایسا کرنا ہے کہ امام کے ظہور کی زمین ہموار ہو سکے. ابھی دسویں امام کی ولادت گزری، امام نے ایک خوبصورت حدیث بیان فرمائی جس میں فرمایا کہ امام سے پوچھا کہ مہدی جو ہیں وہ قائم جو ہیں وہ مہدی ہیں، یعنی امام نے کہا قائم مہدی ہم میں سے ہیں، وہ میرا تیسرا فرزند ہے، کہ ینتظر فی غیبتی و یطاع فی ظہورہ و فی حضورہ، کہ اس کی غیبت میں اس کا انتظار کیا جائے اور اس کے ظہور میں اس کی اطاعت و پیروی کی جائے.
اس وقت ہماری ذمہ داری ہے ہم انتظار کریں. انتظار کا مطلب ہاتھ پہ ہاتھ رکھنے میں نہیں ہے, دامن وقت گنجائش نہیں کہ میں اس انتظار کو کھولوں, یعنی آمادگی اور تیاری. انتظار کا مطلب کیا ہے, یعنی انتظار سے پہلے در حقیقت اس فضا کو, اس زمین کو آمادہ کرنا تاکہ فرزند زہرہ آ سکے. جب آپ اپنے مقدمات فراہم کر لیتے ہیں تو پھر آپ کا انتظار شروع ہوتا ہے کہ اب ساری تیاری مکمل ہے, اب اس کو آنا چاہیے جو مہمان ہے. لہذا انتظار کرنا چاہیے. لہذا سب سے بڑا انتظار یہ ہے کہ اپنے آپ کو, اپنی قوم کو اور اپنے ملک و وطن کو ان ناصبیوں, ان دہشت گردوں, ان لٹیروں, ان رہزنوں سے بچایا جائے اور ایسے افراد کو لایا جائے کہ جہاں ہم ملک کے فیصلے ملک میں کر سکیں. کہ آج جو فضا بنائی گئی ہے پاکستان میں, حق و حقیقت کی ایک آواز کو دبایا گیا, ایک ایسی آواز کو جو کرپشن کے خلاف تھی, بدعنوانی کے خلاف تھی, لوٹ کھسوٹ کے خلاف تھی, چوروں کے خلاف تھی, مورثی حکمرانوں کے خلاف تھی, اس کو دبایا گیا. خو اس کے اثرات, جنہوں نے اس آواز کو دبایا ان کی زندگی بھی مرتب ہوں گے, ان کی زندگی میں ذلت آمیز مناظر انتظار کر رہے ہیں, خواہ وہ عدلیہ کے ہوں, سوٹ والے ہوں, بوٹ والے ہوں, سب در حقیقت اس ذلت کو اپنی زندگی میں دیکھیں گے, اس ذلت کے ہار کو اپنے گلے میں ڈالیں گے. یہ قدرت کا قانون کا اصول ہے کہ حق و حقیقت کی آواز کو دباؤ گے تو پھر کیا ہوگا, تمہیں ذلت کا سامنا کرو. عبداللہ ابن عمر نے بیعت نہیں کی, امام علی کی بیعت نہیں کی, امام حسن کی نہیں, امام حسین کی نہیں, کہاں جا کر ایک ظالم صفاق بادشاہ کے محل میں جا کر رات کی تاریکی میں کہا کہ عبداللہ ابن عمر آئے ہیں جناب آپ سے بیعت کرنے. بہت بڑا نام تھا, بہت بڑا خوش ساختہ آدمی تھا. تو اس نے کہا کہ اس وقت شب, کہا کہ ہاں اس وقت شب. اس نے کہا کہ یہ نام نہاد صوفی اور بہت بڑا انسان جو کہتا تھا میں نہ ادھر ہوں نہ ادھر ہوں, نہ حق و باطل میں, میں صرف بیٹھ کے اللہ اللہ کرنے والا ہوں, میں در حقیقت میں ایمان کو بچانا چاہتا ہوں. بھائی کیسا ایمان؟ کہا کہ میں نے سنا رسول اللہ سے جو اب مر جائے اس عالم میں کہ اپنے امام وقت کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا, تو میں آج کی جاہلیت کی موت نہیں مرنا چاہتا. اس نے کہا بھائی کل صبح آ جانا. اس نے کہا نہیں نہیں ایک رات بھی نہیں, بدبختی کا عالم دیکھیں. اس نے کہا اچھا. اس نے اپنی لحاف سے پیر نکالا, کہا کہ اسی پہ بیعت کر لو, تمہارے لیے ایسے ہی بد کرداروں کے پیروں پر بیعت کرنا لکھا گیا تھا. جب انسان حق کا ساتھ نہ دے, جب انسان کتمان حق کرے تو ذلت اس طرح مقدر بنتی ہے. لہٰذا وہ افراد جنہوں نے ان لٹیروں اور خوناشام و درندوں کے راہیں ہموار کی, ذلت اور رسوائی کو اسی دنیا میں اپنے سامنے دیکھیں گے انشاءاللہ. یہ قانون قدرت ہے, یہ بچ کے جانے والے نہیں ہیں. یا یہ یا ان کی بدعمالیوں پر وہ خاموش گرو کہ جو ظلم و ستم دیکھ رہا ہے وہ خاموش ہے. لعن اللہ امتن قتلت کا, ولعن اللہ امتن ظلمت کا, ولعن اللہ امتن سمعت بذلک فرضیت بے. دیکھ رہے ہیں ظلم ہے, ستم ہے, خون آشامی ہے, درندگی ہے, بہیمیت ہے, آواز کو دبایا جا رہا ہے, یہ خاموش ہے, یہ وائٹ کالر بنے ہوئے ہیں. لہذا یاد رکھیے گا یہ ذلت ان کا بھی مقدر بنے گی جو اس ظلم کو ایجاد کرنے والے ہیں, انجام دینے والے, اور جو اس پہ خاموش ہیں. لہذا امام کے ظہور کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کیا جائے, فکری طور پر, عملی طور پر, ہر میدان میں تشیع کو مضبوط کیا جائے, محراب و ممبر مجالس و محافل کے تقدس کو باقی رکھا جائے. یہی وجہ ہے جناب زینب قدم قدم پر حسینیت کے چراغ جلا رہی ہیں, قدم قدم پر حقیقت دے رہی ہیں, علم دے رہی ہیں, شعور دے رہی ہیں, عرفان دے رہی ہیں. آیات حق کی چھاؤں میں عصمت کا پھول تھی, زینب کہیں علی تھی کہیں پر رسول تھی. اس طریقے سے جناب زینب نے خود بھی دی بس. لہذا یہ کربلا کا ایک زندہ معجزہ ہے, طوفان الاقصی. اس طوفان الاقصی کو فراموش نہ ہونے دے. آپ کا میڈیا جو بڑی طاقتوں کو غلام ہے, آپ کے ارباب اقتدار جو بوٹ پالش کرنے والے, وہ پہلے والے بھی بوٹ پالش کرنے والے تھے, یہ بھی بوٹ پالش کرنے والے ہیں. موریسی سیاست نے ہمیں یہاں کلا کھڑا کر دیا ہے. باپ مر جائے گا تو بیٹا ہوگا, اور اب تو لوگوں کو اپنی سیاست چونکہ کے لیے باپ کا بھی نام لکھنا پڑتا ہے, ماں کا بھی نام لکھنا پڑتا ہے. ایسے ایسے بے غیرت موجود ہیں ہمارے یہاں, کہ جن کو باپ کا بھی نام لکھنا پڑ رہا ہے ماں کا بھی نام لکھنا پڑ رہا ہے, وہ باپ جائے گا تو بیٹی آئے گی, فلن جائے گا تو بیٹا آئے گا, ایسی پوسٹیں تو آپ دیکھ رہے ہوتے ہیں نا. لہذا یہ مورثیت اس نے بہت نقصان پہنچا ہے. اسلام مورثی نہیں ہے, اسلام وراثتی نہیں ہے. توجہ رکھیے گا, اگر کہیں ہے کہیں ایسے شواہد ملتے ہیں تو پھر وہ خداوند عالم کے خاص حکم کے تحت ہیں کہ جس میں محمد و آل محمد کو ایک ہی نسل و خاندان سے قرار دیا گیا. مل کے درود بھیجیے محمد و آل محمد. لہذا ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں, اپنے آپ کو آمادہ کریں, بیدار کریں. یہ وقت ہے بیداری کا, اپنی قومی ذمہ داری ادا کرنے کا, شعور کا, انسانیت کے فروغ کا. پاکستان سے حب الوطنی کے ثبوت کو فراہم کرنے کا. یہ وطن, یہ آزادی اتنی آسانی سے ہمیں نہیں ملی کہ ہم کہیں جو ہو یہاں پہ ہونے دیں. نہیں, ہم سب ذمہ دار ہیں, ہم سب شریک ہیں, ہم ایک ہی کشتی کے سوار ہیں. لہذا ہماری ذمہ داری دو چندہ ہوتی ہے, اور پھر کربلا کے ماننے والوں کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے, کیونکہ شعور ان کے پاس ہے, آگاہی ان کے پاس ہے, ان کا امام زندہ ہے, اس امام کا نائب موجود ہے جو ہم تمہیں ہدایت کرنے والا ہے, راستہ دکھانے والا ہے, گائیڈنس دینے والا ہے. لہذا ہماری ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے. 15 رجب روزے فراق حضرت زینب سلام اللہ علیہ, یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے کربلا کی تعمیر کی ہے, یہ وہ ہستی ہے جو کربلا کی تعمیر میں حسین کے قدم بہ قدم ہے, یہ وہ ہستی ہے جو کربلا کی بقا میں جس نے اپنا خون دیا, اپنی اولاد دی, اپنا سب کچھ دیا, اپنی چادر دی ہے. جناب زینب کے مصائب بہت عظیم ہیں. ثانیہ زہرہ کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے کہ جناب زہرہ سلام اللہ علیہ اور جناب زینب سلام اللہ علیہ میں ایک شباہت موجود ہے مصائب کے لحاظ سے. وہ ہستی کہ جو یہ کہہ رہی کہ سبت اللہ یہ مصائب اللہ سبت علیہ مصن اللہ علیہ, لیکن جناب زینب کے مصائب ایک جہت سے بہت عظیم ہیں. جب رسول اللہ جا رہے ہیں تو شہزادی موجود ہیں, امام علی موجود ہیں, امام حسن امام حسین موجود ہیں. جب شہزادی کونین کا رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھا, مولا علی باپ کا سائے سر پہ موجود ہے, دلاسہ دینے والے, سینے سے لگانے والے بھائی موجود ہیں. جب 21 رمضان کو بابا کا جنازہ اٹھا رات کی تاریکی میں, پھر بھی بھائی موجود ہیں. کبھی حسن گلے لگاتا ہے, کبھی حسین گلے لگاتا ہے, زینب کو تسلی اور تشفی دیتا ہے, تعزیت پیش کرتا ہے. کوئی تو ہے کہ جس کے کندھے پہ زینب سر رکھ کے رو سکے, اپنے غم کے بار کو ہلکا کر سکے. جب حسن علیہ السلام کی شہادت ہوئی ہے, کلیجے کے 72 ٹکڑے زینب نے دیکھے ہیں. یہاں پر بھی تو کوئی موجود ہے نا جو زینب کو گلے لگا سکے, زینب کو سہارا دے سکے, وہ صرف علی ہے. اب تصور کیجئے کہ پنجتن میں آخری نشانی جناب زینب کے سامنے سے جا رہی ہے, آخری ودا جو امام حسین کے بیان کیے گئے ہیں. آخری ودا یہ ہے کہ امام حسین جناب زینب کے پاس آئیں کہ وہ پرانا کرتا مجھے دے دو. اللہ اکبر. پھر جناب زینب نے کہا کہ بھیا ماں نے کہا تھا کہ میں نہ ہوں گی, میری وصیت پوری کرنا, ذرا گریباں تو چا کرو, میں تمہارے گلے کے بوسے لینا چاہتی ہوں. بہن نے ماں کی وصیت پوری کی. اس کے بعد امام حسین نے کہا بہن زینب ذرا کلائیوں سے چادر تو ہٹاؤ, میں بابا کی وصیت پوری کر. جناب زینب کا دل بہت بڑا ہے, بہت مصائب ہیں, نانا کے مصائب, ماں کے مصائب, بابا کے مصائب, بھیا حسن کے مصائب. اے بھیا امام حسن کے مصائب کوئی کم ہے کہ جنازہ پہلا جنازہ ہے زہرا کے گھر سے جو دن کی روشنی میں بلند ہو رہا ہے. اللہ اکبر. سیدہ طاہرہ مولا علی کا جنازہ رات کی تاریکی میں اٹھا تھا, حسن کا جنازہ نانا کے پہلو میں دفن ہونے کے لیے دن کی روشنی میں ہے.
کہ زینب کو یہ تو خیال ہوگا کہ مسلمان آئیں گے اور کاندھا دیں گے اور عزت و احترام سے نانا کے پہلو میں نواسے کو دفن کریں گے, اللہ اکبر. مگر یار زو زینب کے دل میں رہ گئی. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا, جنازہ واپس آتا ہے, اللہ اکبر. تصور کر سکتے ہیں بہنوں کا کیا عالم ہوا ہوگا, بہن نے کیسے ماتم کیا ہوگا. اور پھر کربلا میں تو انتہا ہو گئی, 70 قدم کے فاصلے سے زینب کبرا دیکھ رہی تھی, اللہ اکبر. بس ایک اور جہد سے مصاب کو پیش کروں اور آپ کی زحمت تمام کروں. یہ جو جناب زہرا کے گھر میں دروازے کو آگ لگائی گئی ہے, میں کہوں کہ جناب زینب خدا آپ کو کربلا کے لیے تیار کرنا چاہتا ہے. یہ کربلا کی تیاری ہے. آج در فاطمہ پر آگ لگائی گئی ہے, ارے کر کربلا میں آپ کے خیام کو آگ لگائی جائے, اللہ اکبر. اس طریقے سے آج ماں کا سینہ زخمی تم نے دیکھا ہے, کر حسین کا زخمی لاشا تمہیں دیکھنا. کائنات کے زخمی سر کو دیکھا ہے تو ایک دفعہ بیٹیوں نے شور و شین بپا کیا, جناب زینب سلام اللہ علیہ کی گریہ سے مولا علی نے گریہ کیا, کہا زینب بیٹا نہ رو, تمہارے رونے سے کلیجہ پھٹا جاتا ہے. میں کہوں بی بی آج نجف میں بابا علی کا زخمی سر دیکھا ہے, کل نو کے نیزہ پر حسین کا سر دیکھنا نصیب ہو, اللہ اکبر. اور مدینے میں بھائی حسن کے کلیجے کے ٹکڑے, میں کہوں یہ مدینے میں کلیجے کے ٹکڑے ہیں, کربلا میں ابن حسن کی لاش کے ٹکڑے ہو گئے. یہ ہے زینب کبریٰ, اور یہ وہ ہستی ہے کہ جس نے اپنے بچوں پر گریہ نہیں کیا. لاش آئے گریہ نہیں کیا, جب سر آ رہے تھے تو کسی نے کہا کہ ان بچوں پر رونے والا کوئی نہیں ہے, جناب زینب نے خبردار ان بچوں پر رونے والی ماں میں ہوں. کہا کہ پھر گریہ کیوں نہیں کرتی, کہتے نہیں جو حسین کے راہ میں دے دی اس پہ گریہ نہیں ہوتا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میری بھابھی اور بچوں کا دل چھوٹا ہو جائے. عزادارو مگر ماں تو تھی نا, جب مدینہ لوٹ کر آئی ہے اپنے گھر میں پہنچی, اس حجرے میں جہاں آنا محمد کے مسلے بچھے تھے, اس حجرے میں جہاں آنا محمد زندگی بسر کرتے تھے, بس جناب زینب نے ایک دفعہ آن کے مسلے کو اٹھایا, محمد کے مسلے کو اٹھایا, کبھی سونگتی تھی, کبھی چومتی تھی, کبھی سر پہ رکھتی تھی, اور یہی کہتی تھی اے بچوں مجھے معاف کر دینا, میں تمہیں نہ روئی کہیں ایسا نہ ہو کہ بھابھی جان کا دل چھوٹا ہو, مگر بچوں میرا دل تمہارے لیے تھا, تم نے مجھے سرخرو کیا ماں فاطمہ زہرا کے سامنے. عزادارو مجھے نہیں معلوم عالم بے کس میں کس طریقے سے جنازہ اٹھا ہوگا اس مخدرہ کا, اس مستورہ کا, مگر میرے ذہن میں ہے کہ امام حسین تشریف لائے ہوں گے, امام حسن تشریف لائے ہوں گے, بابا علی آئے ہوں گے تشریف کے لیے, ماں فاطمہ آئی ہوں گی, اور یہ دکھیاری کا جنازہ ہے جو کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام پائے برہنا سر برہنا سفر. الا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون بار اللهم اس قليل عبادت قبول فرما, ہمارے ناسوں کو ہماری بخشش ہماری معرفت میں اضافے کا باعث قرار دے. جن مرحوم کے عیسال ثواب کے لیے مجلس سزا منعقد کی گئی ان کے قبر کو دورانی فرما, ان کو جوار اہل بیت میں جگانا فرما, ان کے گناہ قبیل صغیرہ کی مغفرت فرما, ان کے لواحق ان صبر جمیل اور ان کے حقوق شرعیہ کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, امام کے ظہور میں تعجیل فرما, ہم سب کو ان کے اپنے وظائف عمر پہ رہتے ہوئے ان کے انصار و اصحاب اپنا نام میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرما, ایمان پہ زندگی ایمان پہ موت عطا فرما, دنیا کی ہر نعمت ہم سے لینا چاہے لے لے مگر آخرت میں ان کی شفاعت اور دنیا میں ان کی ولایت سے محروم نہ فرمانا.